فهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة مزمل، پچھلے ہفتے اس سورت کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس سورت کے شروع میں جو لفظ ہے قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو وہاں سے قیام اللیل کی بات چلی تھی، رات کا جو قیام ہے یا تہجد ہے اس کے کیا فضائل ہیں. اس سے پہلے وہ حدیث آپ سن چکے ہیں جو کہ متفق علیہ ہیں، اور جس کو دو مختلف روایتوں سے محدثین نے نقل کیا ہے. ایک روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور دوسری جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ وہی مغیرہ ہیں، المغیرہ بن شعبہ، جو جن کو تاریخ والوں نے ایک سازش کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. المغیرہ بن شعبہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بوڑھے صحابہ میں سے ہیں، اور ان سے کئی احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری احادیث میں موجود ہیں. یہ المغیرہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری ایام خلافت میں ان کے صاحبزادے یزید کی بیعت کے لیے مہم چلائی تھی. اس وجہ سے بعض مورخین نے ان پر انگلیاں اٹھائی ہیں اور ان کی کردار کشی کی ہے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے. حضرت مغیرہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. تو یہ ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان سے یہ روایت ہے کہ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، کہ رات کو اس قدر کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. تو جب صحابہ نے کہا، اور ایک روایت میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ آپ کے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیے. گناہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی لغزش ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے معاف نہ کر دیا ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوئے اور نہ کسی نبی سے گناہ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اور عصمت انبیاء پہ تمام پوری امت کا اتفاق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس حدیث نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جو قیام تھا وہ آپ کو بہت پسند تھا، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کا قیام کیا کرتے تھے. اس سے پہلے وہ آیات اور وہ وظائف جو کہ آپ کو بتائے گئے کہ رات کو سونے سے پہلے ان آیات یا ان صورتوں کا پڑھنا ضروری ہے، گزشتہ ہفتے کے درس میں وہ آیات اور وہ صورتیں ہم بتا چکے ہیں. تو وہ جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں کو تمام ساتھی حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اور سونے سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ یہ دعائیں ہم لوگ پڑھ کے سوئیں، اور ان دعاؤں کو ہم اپنے بچوں اور بچیوں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ جو شخص بھی ہمارے گھر میں ہو پورے گھر والے ان تمام دعاؤں کو پڑھ کے سوئیں. اور جتنی دعائیں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان تمام چیزوں کو پڑھ کے، جتنی صورتیں یا آیات ہیں ان کو پڑھ کے آدمی اپنے ہاتھوں پہ ان کا دم کرے، اپنے ہاتھوں پہ پھونکے، اور پھر یہ جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو اپنے چہرے اور اپنے سر اور پورے جسم پہ یوں پھیر دیں. یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آخری ایام میں جب آپ بیمار ہو گئے اور جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، تو آخری ایام میں آپ وہ دعا پڑھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر نہیں سکتے تھے. تو ایک روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ دعائیں پڑھتی تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ دم کر دیا کرتی تھیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پہ پھیر دیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ خود پڑھا کرتی تھیں، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد جو حضرت عائشہ
اپنے ہاتھوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی۔ اب یہ جو رات کا قیام ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچانک رات کے کسی حصے میں آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کے بارے میں احادیث میں یہ آیا ہے صحیح بخاری میں کہ من تعار من اللیل، جس کا معاملہ یہ ہو کہ رات کو اچانک اس کی آنکھ کھل جائے، تو اگر وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد یہ کہے ثم قال اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی او دعا، پہلے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے، اور اس کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد پھر اگر وہ چاہے تو یہ کہے کہ اللہم اغفر لی او دعا، یا کوئی بھی دعا وہ کرے تو اس تجیب لہ، تو ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دعا بھی یہ کرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے جس وقت بھی آدمی کی آنکھ کھلے۔ اور ابو داود کی ایک حدیث میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا الدنيا والآخرة الا اعطاه الله اياه، کہ جو کوئی مسلمان شخص رات کو وضو کی حالت میں سوئے اور کسی بھی حصے میں رات کے اس کی آنکھ کھلے اور پھر وہ اللہ تعالی سے دعا کرے، اور دوسری احادیث میں اس کے آداب آئے ہیں کہ آدمی کی جب آنکھ کھلے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اٹھ کے کم از کم زیادہ نہیں تو دو رکعت نفل ہی پڑھ لیں، تو فرمایا کہ اس کے بعد وہ جو دعا بھی کرے خیر یہ دنیا والآخرہ، خواہ اس دعا کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، کوئی بھی خیر یا اچھائی کی دعا ہو اللہ سے اگر وہ دعا کرے، فیسأل اللہ، اللہ سے اس کا سوال کرے، طلب کرے، الا اعطاه الله اياه، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور جو کچھ یہ مانگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے اس کا یہ ادب ہے۔ تہجد کا وقت جو ہے اس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ بہتر وقت جو ہے سب سے بہتر وہ تہجد کی نماز کے لیے کون سا وقت ہے، تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود علیہ السلام واحب الصیام الی اللہ صیام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما۔ داود علیہ السلام کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور کتاب التہجد میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داود علیہ السلام کے روزے اور حضرت داود علیہ السلام کی نماز بڑی اچھی لگتی تھی، پسند تھی، یعنی قیام اللیل مراد ہے نماز سے، روزے اس طریقے پر رکھتے تھے آپ کے ایک دن آپ کا روزہ ہوتا تھا اور دوسرے دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی ایک دن چھوڑ کے آپ روزہ رکھتے تھے، صائم الدہر کا لقب حضرت داؤد کو ملا ہے، یعنی وہ کہ جس نے زندگی بھر روزہ رکھا، تو ان کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ ہوتا تھا اور دوسرے دن پھر وہ کھاتے پیتے تھے، افطار ہوتی تھی ان کی دوسرے دن، اور رات کے معاملے میں وہ یہ کرتے تھے کہ کان ینام نصف اللیل، آدھی رات تک وہ سوتے تھے، اور اس کے بعد وہ یقوم ثلثہ، پھر تہائی رات جو ہے اس کو وہ عبادت کرتے تھے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر چھٹے حصے میں رات کے سو جایا کرتے تھے، یعنی آدھی رات تک وہ آرام فرماتے تھے، اس کے بعد اٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ فجر سے پہلے کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا تھا اس وقت وہ آرام کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رات بھر کا جاگنا یہ جو ہے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ آدھی رات تک نیند کی جائے، اس کے بعد آدھی رات کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھے جائیں، اور جو آخری حصہ ہے فجر سے پہلے کا، اس وقت آدمی آرام کرے. اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما یہی ہیں وہ کہ جن کے بارے میں یہ پہلی حدیث گزری ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ رات بھر یہ عبادت کیا کرتے تھے اور سوتے نہیں تھے. تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار قلت انی افعل ذلك قال فانک اذا فعلت ہجمت عینک ونفحت نفسک وان لنفسک علیک حقا ولأهلك عليك حقا فصم وافطر وقم ونم. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب التہجد میں ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم رات بھر جاگتے ہو اور روزانہ روزہ رکھتے ہو. تو عبداللہ ابن عمرو نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ ہاں میں یہ کام کرتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ کام مسلسل کرو گے تو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور تمہارا جسم جو ہے یہ کھوکھلا ہو جائے گا، اور تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے اور تمہاری بیوی بچوں اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے. فصم و افطر، کبھی روزہ رکھا کرو اور کبھی جو ہے روزہ ترک کر دیا کرو. ونم وقم، اور رات کے کسی حصے میں سویا کرو کسی حصے میں جاگا کرو. رات بھر جاگنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو منع کیا کہ رات بھر نہ جاگو بلکہ کچھ حصے میں آرام کرو. تو تہجد کا جو وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے، فجر تک رہتا ہے. تو آدھی رات تک آرام کیا جائے اور اس کے بعد اٹھ کے عبادت کرنی، یہ زیادہ بہتر بات ہے. اور جس طریقے پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا کہ آپ کا تہجد کا اور قیام اللیل کا معمول کیا تھا، اسی طریقے پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کتاب التہجد میں آپ کا معمول ہمیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں. اور وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان ینام اول اللیل ویقوم آخرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں جاگا آرام کیا کرتے تھے آدھی رات تک، ویقوم آخرہ، اور جو آدھی رات کے بعد کا حصہ ہوتا تھا اس حصے میں آپ جاگتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. ثم یرجع الی فراشہ فاذا اذن المؤذن وسب، اور اس کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد اپنے بستر پہ آ کے آپ لیٹ جایا کرتے تھے، تو اس وقت تک آپ لیٹے ہوئے ہوتے تھے جب تک مؤذن کی اذان کی آواز نہیں سنتے تھے. جب مؤذن کی اذان کی آواز سنتے تھے تو آپ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ آدھی رات تک آرام کیا جائے اور اس کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھے جائیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی اگر دل یہ چاہے کہ لیٹنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ لیٹے فجر کی نماز تک. اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل استیقظ، کہ آپ آدھی رات تک جاگے اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ اس سے کچھ دیر بعد یا کچھ دیر پہلے، یعنی آدھی رات جس وقت ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور رات کی عبادت کرنے کا آپ نے ارادہ کیا. اب اگر ایسا معاملہ ہے انسان کے لیے کہ اٹھا تو وہ ہے رات کو تہجد کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے، لیکن اس وقت نیند کا غلبہ ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی نیند زیادہ بھاری ہوتی ہے، اگر ان کے کان کے نزدیک ڈھول بھی آپ پیٹیے وہ نہیں اٹھتے. ہمارے کئی دوست ایسے ہیں کہ سورہ اسرافیل پھونک دیجئے مجالے وہ ٹس سے مس ہو، ہلیں گے نہیں. تو اس لیے یعنی فجر کے وقت ان کو اٹھانے کی نیت ہوتی ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ زمبی جنبت نہ جنبت کیا ہے وہ فارسی میں. تو بعض ایسی طبیعتیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ لاکھ کوشش کیجئے جتن کیجئے مگر وہ مجال ہے جو ذرا ہل جائیں. اور بعض ایسے ایسے بہادر بھی ہیں کہ جو دو دو تین دن دن تک مسلسل سوتے رہتے ہیں. اگر ان کو آپ چھٹی دے دیجئے تو وہ دو دو تین دن دن تک وہ نیند میں. طبیعتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں مختلف انداز سے بنائی ہیں، لیکن بہرحال کوئی بھی انسان کی حرکت ایسی نہیں ہے جس پر انسان قابو نہ پا سکے، اور کوئی بھی غلطی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں انسان یہ کہے کہ صاحب اس کا چھوٹنا مجھ سے بڑا مشکل ہے، بشرطے کہ انسان کے اندر خود اعتمادی ہو اور قوت ارادی ہو اور وہ اللہ کا نام لے کے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن جب دل میں نیت یہ نہ ہو، ان تبدیلی کی نیت ہی نہ ہو، تو پھر تو ظاہر ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی نیت ہے تب تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر کبھی ایسا ہے کہ انسان تھکاوٹ یا بیماری یا کسی اور وجہ سے نیند کا غلبہ ہے، تو اس حالت میں نیند کے غلبے کے وقت عبادت کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ارشاد فرمایا اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم فان احدکم اذا صلى وهو ناعس لعله یذهب یستغفر فیسب نفسه. جب تم عبادت کر رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نیند آ جائے، نیند کا غلبہ ہو، تو فلیرقد، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سو جائے، اس لیے کہ اگر وہ نیند کی حالت میں ہے اور اس کو نیند کے جھونکے آ رہے ہیں تو اس بات کا اندیشہ اور خطرہ ہے کہ کہیں اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ بجائے اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بد دعا کر لے. اور وہ وقت چونکہ ہوتا ہے اجابت کا، رات کا وقت اجابت کا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے اپنے لیے یا کسی اور شخص کے لیے بد دعا نکل جائے اور وہ وقت جو ہے قبولیت دعا کا ہو، تو پھر تم ساری زندگی اس پہ افسوس کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی بھی فرمائی، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کہلوا دیا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو پھر عبادت نہ کرو بلکہ آرام کرو، سو جاؤ، اور اس کے بعد جب جسم میں نشاط پیدا ہو جائے تو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم تلاوت کرتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے زبان محسوس کرے تو زبان اٹک رہی ہے، اس وقت یہی حکم ہے. ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من اللیل فاستعجم القرآن علی لسانه فلم یدر ما یقول فلیضطجع یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رات کو تم اگر تلاوت کرتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے محسوس کرو کہ زبان جو ہے اس پہ کنٹرول نہیں رہا، تو فلیضطجع، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ بستر پہ جا کے لیٹ جائے تاکہ نیند کا جو غلبہ ہے یہ دور ہو، اور اس کے بعد جب جسم کے اندر سے نیند کا غلبہ ختم ہو جائے تو پھر آ کے اللہ کی عبادت کرو. اور وہ آدمی کے جو رات کو بے چینی محسوس کرے اور نیند نہ آئے، نیند کا وقت ہو اور ارادہ ہو نیند کرنے کا لیکن نیند نہ آئے اور بے چینی محسوس ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اس وقت وہ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس آدمی کو نیند آ جائے گی. اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدأ ليلي وأنم عيني. یہ دعا ہے کہ جو اس حال میں کی جاتی ہے جب آدمی کو نیند نہ آئے، یا آنکھ کھلے رات کو اور اس کے بعد پھر دوبارہ نیند نہ آئے، تو یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. یا حیو یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کے اندر یہ دعا موجود ہے. اور اگر یہ معاملہ ہو کہ نیند کا اتنا غلبہ ہو کہ آدمی کوشش کے باوجود رات کو اٹھ نہ سکے, تہجد اور قیام اللیل کی جو عبادت ہے اس کو ادا نہ کر سکے, تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو سو جائے. اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبته وكان اذا نام من الليل او مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رات کی عبادت نہیں کر سکتے تھے تو اس کے بدلے میں دن میں آپ 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. دن میں آپ 12 رکعت نفل رات کے نوافل کے مقابلے یا اس کے بدلے میں پڑھ لیا کرتے تھے. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں, وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. کہ اگر آدمی جس وظیفے کو رات کو ہمیشہ پڑھتا ہے اور جو عبادت رات کو ہمیشہ کرتا ہے, کوئی مخصوص صورتیں ہیں, مخصوص ذکر ہے, تسبیح ہے اللہ کی جو کہ مسنون ہو اور صحیح احادیث سے ثابت ہو, کوئی وظیفہ اور کوئی بھی ذکر, تو اگر وہ رات میں کسی وجہ سے اس کو نہیں پڑھ سکا تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دوسرے دن فجر اور ظہر کے درمیان اسے پڑھ لے تو كتب له كأنما قرأه من الليل, تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے اس وظیفے اور اس تسبیح و تحمید اور اس ذکر کو رات کو پڑھا. تو اگر فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت ہو اور رات کو آپ نہیں پڑھ سکتے اور نہیں پڑھ سکے تو اس وظیفے اور اس ذکر کو اور اس سپارے اور اس سورت کو آپ فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیجئے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی اجر دے گا جو اجر کے رات کے پڑھنے میں آپ کو ملا کرتا تھا. یہ جو قیام اللیل ہے, رات کو اٹھنا, اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اور جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ وہ اس وقت راتوں کو اٹھ کے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کرتے ہیں جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی مخلوق اور ان لوگوں پہ اللہ کو رشک آتا ہے. اور بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یتباہا بہم الملائکہ, ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے رشک کرتا ہے, یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ یہ انسان اگر تم اے اللہ آپ نے زمین میں ان کو بھیجا تو زمین میں یہ فساد پھیلائیں گے, خون بہائیں گے, اور یہ میری وہی مخلوق ہیں, وہی انسان ہیں کہ ان میں سے کتنی بڑی اکثریت اس وقت سوئی ہوئی ہے, لیکن کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بستروں سے الگ ہو کر اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور مجھے خوش کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پہ رشک کرتا ہے اور خوشی اور فخر کے ساتھ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہیں میرے بندے. تو سورہ الذاریات میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم, ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ہے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو وہ کم سوتے ہیں, زیادہ حصہ عبادت کرتے ہیں, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری اور تہجد کے وقت وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں. ان کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ سجدہ میں انہی لوگوں کی تعریف کی ہے. ارشاد فرمایا کہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ، جن کے پہلو انہوں نے اپنے بستروں کو ترک کیا ہوا ہے، عَنِ الْمَضَاجِعِ، دور ہے اپنے بستروں سے، اور یہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. یہ آیت بڑی عجیب آیت سورہ سجدہ کی، اور سورہ سجدہ کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور خاص طور پہ اس آیت کو آپ پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور ہر بار پڑھنے سے آپ کو نئی لذت ملے گی. یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے جو قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہوا ہے، غالباً استعمال ہی نہیں ہوا کہیں. یہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ ان لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس ان لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی آدمی نہیں جانتا، ما اخفی لهم، کیا چیز اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے ان لوگوں کے لیے، من قرۃ اعین، جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی. کن کے لیے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ان عبادت کرنے والوں کی تعریف، اور یہ جو رات کو کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بھی کی ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمۃ ربہ. کتنے وہ لوگ ہیں جو رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھیے تو قیام میں مشغول ہوتے ہیں. یحذر الآخرة، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اس دن کی ہولناکی اور شدت سے ڈرتے ہیں. ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے لوگ، اور یہی ہیں جن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا. سورہ بنی اسرائیل میں یہی عمل جو کہ رات کو اٹھنے والے کرتے ہیں، اس عمل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے نوافل کو اللہ نے تہجد کا نام دیا ہے یہاں پر. اور یہی لوگ کے جو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں کی ہے. رحمان کے بندوں کی 13 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے 13 نشانیاں بیان کی ہیں. سورہ فرقان 19واں سپارہ ہے، اس سورہ فرقان کا آخری رکوع جو ہے اس کے اندر یہ ساری نشانیاں موجود ہیں. انہی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کا معاملہ اور حال یہ ہے کہ یہ ان کی رات جو ہے پوری کی پوری رات نیند میں نہیں گزرتی، بلکہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کے کبھی تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور کبھی دیکھیے تو اللہ کے سامنے رکوع میں ہوتے ہیں، اور کبھی دیکھیے تو اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قیام اللیل ہے، اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے. اور یہی جو سورہ سجدہ کی آیت میں نے پڑھی تتجافى جنوبهم، سورہ سجدہ 21واں سپارے میں ہے اس کی یہ آیت، اور یہ وہ صورت ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر یا سورہ انسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان سے اللہ کہتا ہے کبھی تم نے سوچا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جس وقت تمہارا نام و نشانی نہیں ہوگا؟ ایک وقت ایسا تھا کہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا، کون جانتا تھا کہ تم اس دنیا میں آؤ گے، اس زمین پہ رہو گے، اس مکان میں رہو گے، اس جگہ ملازمت کرو گے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور ایک وقت اس مستقبل میں بھی آنے والا ہے جس وقت تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا، تم سے پہلے لوگوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اس طرح تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی سوچا ہے؟ یہ سورت ہے جو دوسرے رکعت میں عمون پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سورہ سجدہ، اس کی وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے بارے میں ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ ابن جبل یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو بڑا آسان ہو اور اس کے ذریعے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی چیزیں بتائیں، نماز کا ذکر کیا اور دوسری عبادات کا ذکر کیا، اسی ضمن میں آپ نے صدقے کا ذکر کیا کہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا اور اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، اچھی جگہ اپنا مال لگانا، یہ گناہوں کو اس طریقے پہ ختم کر دیتا ہے، تھو ڈالتا ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اس طریقے پہ پانی جو ہے آگ کو ختم کر دیتا ہے، اس طریقے پہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ایک دوسری چیز بھی ہے، ایک دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی وہ چیز ہے جس طریقے پہ صدقہ گناہوں کو دھوتا اور ختم کرتا اور مٹاتا ہے، اسی طریقے پہ وہ عمل اگر تم کرو گے، اس عمل کے کرنے سے بھی تمہارے گناہ سارے دھل جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل جو ہے تمہیں بتاؤں، یہ کہہ کر آپ نے سورہ سجدہ کی، ثم تلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی سورہ سجدہ کی اس آیت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈر بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، امید اور خوف کے درمیانی حالت میں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام کیا ہے، یہ ایمان ہے۔ آدمی امید بھی رکھے اور اللہ سے ڈرے بھی، تو ایمان والے اس حالت میں رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس حدیث کو صحیح مسلم میں امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل وفی روایہ قیام اللیل، کہ رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں اور افضلیت ہے ان کے لیے، وہ محرم کے روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ، نویں اور دسویں محرم کا روزہ، جو کہ مسنون ہے اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ محرم کی نویں اور دسویں دو دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ان دونوں روزوں کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو عاشورہ کا دن ہے یا محرم کا مہینہ ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے اور پہلی امتوں کے دور سے مبارک اور فضیلت والا مہینہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں جو نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو نماز اللہ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، افضل الصلاۃ، وہ رات کی نماز ہے، سب سے افضل رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا۔ اور یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں اور یہ علماء یہود میں سے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینے میں رہتے تھے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے اور میں نے یہ سنا کہ آپ تشریف لائے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا مدینے میں کہ آپ تشریف لائے ہیں، تو میں گیا دیکھنے کے لیے، تو